شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ظاہری سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں نیکی کی دعوت دینا شروع کی، مگر آپ کی نیکی کی دعوت پر کوئی کان نہ دھرتا تھا. فقط ایک سیاہ فام غلام ایمان لے آیا. اس نیکی کی دعوت دینے والے، حق کی تبلیغ کرنے والے نبی علیہ السلام کی نیکی کی دعوت سے برانگیختہ ہو کر اس پر بگڑ کر وہاں کے لوگوں نے مل جل کر اس نبی کو ایک پرانے کنویں میں قید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا اور اوپر بہت بھاری پتھر رکھ دیا. پھر یہ کنواں ویرانے میں جنگل میں تھا. اب ایک ہی مسلمان ہوا تھا صاحب ایمان اہل توحید مصیافام غلام. وہ بیچارہ غلام تھا، بہت غریب تھا، تو وہ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے بازار میں لاتا، اسے بیچتا، پھر اس رقم سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور چپ چاپ چپکے سے اس کنویں پر پہنچتا، بھاری پتھر کو سرکاتا اور اپنے نبی کو وہ چیزیں پیش کرتا، وہ اسے تناول فرماتا. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک بار یہ غلام جب سویا ہوا تھا تو اس کی نیند لمبی ہو گئی، یہ نہیں کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے، بہت لمبی ہو گئی. اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے لوگوں میں ہدایت کا نور پیدا کیا، ان کو اپنی بگڑی ہوئی حالت کا احساس ہوا، انہیں ندامت ہوئی کہ ہم نے ایک بھلے ہماری بھلائی کے خواہاں اور اتنے نیک اور اچھے آدمی کو کنویں میں کیوں قید کیا ہے، آؤ ان کی خبر لیتے. پتھر ہٹایا تو وہاں سے حضرت وہ نبی صحیح و سالم زندہ سلامت موجود تھے. لوگ اور بھی متاثر ہوئے، خیر وہ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے جھوک در جھوک ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور دامن توحید میں آ گئے. کچھ عرصہ رہ کر وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے. ادھر جب غلام کی آنکھ کھلی وہ سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں، वो जल्दी जल्दी उठा ताकि अपने काम काज को लगे, लकड़ियां काटे। तो जब ये घर से बाहर निकला, शहर में आया, बाजार में आया, इसकी अक्ल काम नहीं करती थी, क्योंकि सारे शहर का नक्शा बदला हुआ है। उसने तहकीकात की कि चक्कर क्या है, कि मैं थोड़ी देर सोया, इसमें ये बिल्डिंगें इमारतें सब तब्दील हो गई, मैं ये कहाँ आ गया, क्या सूरत हाल है। तो उसको जब इसने मालूमात की तो सारा अहवाल पता चला कि ये सारे लोग अब पहले तौहीद हो चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, और वो नबी भी पर्दा फरमा चुके हैं। तो ये अल्लाह की अता थी, उसका करम था। कुछ अरसा सोने के बाद वो जिंदा सलामत वो गुलाम रहा। गुलाम क्या था, हकीकत में हम जैसे करोड़ों का आका था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मजमून ये कि कियामत के रोज सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो एक काला गुलाम होगा। तो मुफस्सिरीन बाज इस तरफ गए, क्योंकि ये कुरान की तफसीर का वाकया, अस्हाबुर रस का जहां कुरान में तज़किरा है, तो उसकी तफसीर में एक कौल ये है जो मैंने अभी आपको सुनाया। रस पुराने कुएं को कहते हैं। तो बाद मुफस्सिरीन इस तरफ गए कि जन्नत में सबसे पहले, जो ये हदीस शरीफ है कि जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो एक काला गुलाम होगा, सियाफाम गुलाम होगा। इससे मुराद यही गुलाम है कि ये अकेला जाहिर है कि मुसलमान था, सारी कौम दुश्मन थी, लेकिन फिर भी ये अपने नबी की खिदमत करता था और सबको एक तरफ रखकर वो ईमान लाया था और ईमान पर साबित कदम रहा और आखिर दम तक अपने तौर पर वो जब तक जागता रहा उसने खिदमत की थी और उनकी खातिर मेहनत करके कमा के वो लाता था। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अव्वल तो नेकी की दावत ये एक बहुत अहम काम है और बहुत कठिन काम है, और हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसकी खातिर सर धर की बाजी लगाई, बड़ी मेहनत की, मशक्कतें झेली, मगर वो ये काम करते ही रहे। इतनी सख्तियों के बावजूद वो ये काम करते थे। इधर हम अपने आप को देखें, इतनी आसानी, इतनी आसाइशें होने के बावजूद हमसे नेकी की दावत नहीं दी जाती, हमको फुर्सत नहीं मिलती, हमारा मूड नहीं बनता, हमारा दिल नहीं लगता, हमें शर्म आती है, हमें झिझक आती है, लोग हमारी सुनते नहीं है, लोग हमें लिफ्ट नहीं करवाते, हम दर्श क्या दें, दो तीन आदमी बैठते हैं इसलिए हम दर्श नहीं देते। तो उस नबी को देखो कि सिर्फ एक मुसलमान हुआ, वो भी काला गुलाम। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बाद में अल्लाह ताला ने करम फरमाया और सारे लोग मुसलमान हुए, लेकिन ये एक अरसे के बाद हुए। तो बहरहाल नेकी की दावत के लिए पाए हम मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, तो कभी ना कभी इसका फल जरूर मिलेगा। एक पानी का कतरा पत्थर पर गिरता रहे, एक ही नुक्ते पर पानी का कतरा गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे, आखिरकार आप देखेंगे वो पत्थर में सुराख कर देगा। तो अगर हम किसी को मुसलसल नेकी की दावत देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, उसने तदबीर के साथ, हिकमत अमली के साथ, तो एक दिन इंशाल्लाह वो जरूर आएगा कि वो हमारी नेकी की दावत वो कबूल कर लेगा। जब उसके मुकद्दर में होगा वो सेट हो जाएगा। मुझे यहाँ एक वाकया याद आया, किसी ने तहरीर करके ये वाकया दिया था कुछ इस तरह का, कि मेरे वालिद साहब ने 40 साल इस हाल में गुजारे कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने वालिद को कभी जुमे की नमाज भी पढ़ते नहीं देखा, बिल्कुल, यानी कि नमाजों से दूर, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, जो आम दुनियादार आदमी करते, लेकिन ये बेचारे बेनमाजी थे, कभी जुम्मा शायद पढ़ लेते थे, वरन यानी बिल्कुल ही माहौल या मजहबी जौक इनको नहीं था। आखिरकार करम की सूरत हुई और वो दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए, किसी तरह तो पक्के नमाजी बन गए, गुनाहों को छोड़ा, दाढ़ी सजाई, जश्न विलादत का मौका आया तो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में भी बड़ी अकीदत के साथ शरीक हुए और 27 रबी नूर को 41 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा आपके साथ क्या गुजरी, कहने लगा अल्लाह ताला मुझ पर बड़ा खुश हुआ, उसने मेरी मगफिरत फरमा दी। ख्वाब देखने वाले ने कहा कि मुझे भी कोई ऐसी नसीहत कर दो, तो उसने जो कोई नसीहत की वो मुझे पूरे तहरीर तो थी उसके बराबर याद नहीं मुझे, उसमें इतना जरूर था कि दावत इस्लामी का माहौल कभी मत छोड़ना, कि दावत इस्लामी के माहौल में बड़ी बरकत है, इस तरह के मफहूम की उसने मतलब नसीहत की। तो आपने देखा 40 साल का बेचारा बिछड़ा हुआ बंदा जब अपने रब से मिला तो वो क्या का क्या हुआ। इसी तरह मतलब किसी ने उस पर मेहनत तो की होगी, किसी ने उसको कहीं इज्तिमा में या फिजान मदीना में लाकर बिठाया होगा मोहब्बत से, प्यार से, तो वो सेट हुआ। एक साहब मेरे पास आए थे जुलने के लिए, वो बता रहे थे कि बस मैं बहुत ज्यादा मैंने गुनाह किए, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या गुनाह किए, दाढ़ी उसकी बढ़ रही थी, और ये बता रहे थे कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं बहुत बड़ा जमींदार, اور کہیں پنجاب کے کسی گاؤں سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے. بولا بس آپ کا ایک میں نے ایک بیان سنا تھا بدنصیب دولہا, وہ بیان سن کر میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بس اب میں نے الحمدللہ جو بھی اس طرح کے جرائم کرتا تھا سب سے میں نے توبہ کر لیے, اور الحمدللہ اب نمازیں پڑھتا ہوں. میں ملتان کے اجتماع میں بھی 3 روزہ اجتماع میں بھی شریک ہوا ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, اور انشاءاللہ میں 1 مہینے کے بعد پھر آؤں گا تو آپ مجھے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر پر بھیج دیں. اب آپ لوگ 2-2 کلو کے مٹھائی کے ڈبے تحفے میں دے آتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کپڑے کے پیس اور دے آتے ہوں گے. اب اس کو دیکھو کسی نے ایک بیان دے دیا بدنصیب دولہا, اس بیان نے اتنے بڑے زمیندار کو, گھر بڑے لوگ تو عام طور پہ گناہ زیادہ کرتے ہیں خوب شراب میں اور چلتے ہی ہیں دور بد قسمتی سے اس طرح کے مطلب ہے کہ لوگوں میں, لیکن الحمدللہ بیان سن کر وہ تائب ہوا. تو میں اسی لیے زور دیتا ہوں کہ آپ رسائل ان کو تحفے میں دینے کا زیادہ اہتمام کریں کہ اس میں چانس زیادہ رہتا ہے کہ کسی کی زندگی میں مدد انقلاب برپا ہو جائے. تو بھائی بھائیو خوب محنت اور لگن سے آپ جس کام میں لگے ہوئے نیکی کی دعوت میں اس میں لگے رہنا ہے, اس کی طرف سے غفلت جو ہے یہ بہت بڑا آپ کا نفع روک سکتی ہے. کہ تھوڑی سی محنت سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص مدنی ماحول میں آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہا ہو اور وہ آپ کی تھوڑی سی محبت کی وجہ سے سیٹ ہو جائے, آپ کے بیان سے آپ کے درس سے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے. جیسا کہ سلیم بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبلغ تھے اور لوگوں کو بیان سناتے تھے. ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا والد صاحب کو, آپ کے والد گرامی کو خواب میں دیکھ کر سلیم بن منصور نے رضی اللہ عنہ اپنے والد منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا, میری بخشش فرمائی, اور اس کا سبب یہ ہوا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ایک بار جب تم بیان کر رہے تھے تو تمہارے بیان میں میرا ایک ایسا بندہ شامل ہو گیا تھا کہ جو کبھی بھی میرے خوف سے رویا نہیں تھا, لیکن تیرے بیان کے اثر سے وہ میرے خوف سے کانپ گیا اور رو پڑا. تو بس اس کا رونا پسند آ گیا اور اس کی بھی مغفرت کر دی, اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی بھی اور تیری بھی بخشش کر دی. اب جب اتنا اہم منصب ہو مبلغ کا تو شیطان کاہے کو سستی نہیں دلائے گا. اتنے ایسے مواقع آتے ہیں میرے پاس تو اسلامی بھائی بولتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا بیان کرتا تھا, اب اس نے بیان چھوڑ دیا سست ہو گیا, آپ ذرا چٹھی لکھ. آپ اس کو سمجھائیں یہ فیضان سنت کا درس اب نہیں دیتے, پہلے بہت دیتے تھے, روز کے 2 درس دیتے تھے, اب یہ نہیں دیتے, یہ بیان نہیں کرتے, یہ سستی ہوتی ہے. تو پوچھو بھائی کیوں, 2 آدمی بیٹھتے ہیں تو 3 آدمی بیٹھتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے, تو ٹائم نہیں ملتا ہے, تو موڈ نہیں بنتا, تو دل نہیں لگتا. تو بھائی دل لگے گا کہاں سے؟ شیطان کب آپ کو بیان کرنے دے گا؟ شیطان آپ کو کب درس دینے دے گا؟ اس میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اس میں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور بخششوں کے پروانے ملتے ہیں, مغفرت کی خیرات بٹنے لگتی ہے, رحمتیں جھوم جھوم کر برسنے لگتی ہیں, تو تمہیں شیطان یہ کام کاہے کو کرنے دے گا؟ تو اب یہ کہ چڑھاؤ آستینے اور دکھاؤ شیطان کو مکہ کے بھاگیدار سے. تو ایک بیان سے سستی دلاتا ہے, انشاءاللہ 2-2 بیان کروں. تو بولتا ہے کہ مسجد میں فیضان سنت کا درس مت دے, تو کان کھول کر سن کہ آج تک تو مسجد میں فیضان سنت کا درس دیتا رہا ہوں, اب انشاءاللہ آج سے اپنے گھر میں بھی اور چوک درس بھی دیا کروں گا. تو جتنا روکے گا اتنا زیادہ کروں گا. آپ ذرا شیطان سے بھیڑ کر تو دیکھیں, مزے کو مزہ نہ آ جائے تو کیا. یہ نفس و شیطان کا مقابلہ, اس کی مخالفت بہت ہی کارآمد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہوئے, یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ اب جہاں پر نہ ہو سکیں گے. مریدین کو بڑی تشویش لائی ہوئی کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہاں ایک جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, اے ہندو اگر حضور پسند فرمائے تو ان کے پاس آپ کو لے چلے. تو آپ نے شاہ فرمایا نہیں, میں دم نہیں کرواؤں گا. خیر بے ہوشی طاری ہو گئی حضرت پر. اب مریدین جو ٹھہرے, اپنے شیخ سے عقیدت تھی کہ کسی طرح علاج تو کر رہی ہے ان کا, تو یہ اٹھا کر لے کر پہنچ گئے کہ ہمارے حضرت کو دم کرو. اس نے کوئی مطلب پھونک ماری ہوگی, دم کیا ہوگا, حضرت ہوش میں آ گئے, صحت مند ہو گئے. آپ نے اسے پوچھا کہ بھائی تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا, میرے استاذ نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا, میرے گرو نے مجھ سے یہ بچن لیا تھا کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کرو گے, یعنی نفس جو کہے گا اس کا الٹ کرو گے. مثلاً نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا ہے, یعنی جی چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پیو, گرمی ہے تو سادہ پانی پینا, ٹھنڈا نہیں پینا. نفس کہتا ہے گرم گرم بریانی کھاؤں گا, نہیں روٹی کھانی پڑے گی. یعنی نفس جو ہے اس کا الٹا کرنے کا, میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا, عہد لیا تھا اور میں نے یہ عہد کیا تھا اور میں اس کو نبھا رہا ہوں اور اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں, نفس جو بھی کہتا اس کا الٹ کرتا ہوں. تو مجھ میں یہ گر پیدا ہو گیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تیرے نفس نے تجھے یہ مشورہ بھی دیا کہ مسلمان ہو جا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں, سوال ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ مجھے منع کرتا رہتا کہ مسلمان نہیں ہونا, میں نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو کہتا تھا کہ نفس کی مخالفت کا بچن لیا ہے گرو نے, تو تجھے نفس کی مخالفت کرنی چاہیے. نفس کہتا ہے کہ مسلمان مت ہو, تو تجھے تو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمان ہو جانا چاہیے. اس کی بات سمجھ میں آ گئی, اس نے فوراً پڑھا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو سبحان اللہ, قربان جائیے اللہ والوں پر کہ اللہ والے کی کسی ظاہری بیماری کا کسی نے علاج کیا تو اس اللہ والے نے اس کی باطنی بیماری کا علاج کر دیا. اب آپ خود ہی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں, بڑا طبیب کون ہوا باہر رکھا. تو نفس کی مخالفت اور نفس کی کاٹ جو ہے نا, یہ بڑی رنگ لاتی ہے. چنانچہ اگر ہمیں بھی شیطان کہے کہ تجھے درس نہیں دینا ہے, نفس کہتا ہے درس نہیں دینا, سستی ہوتی ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, تو ہمیں دو بار درس دینا ہے. ایک کا روکے تو اپنے ڈبل کرنا ہے, دو سے روکے تو تین کرنا ہے. تو انشاءاللہ شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور چھیڑنا چھوڑ دے کہ یار اس کو کہاں چھیڑیں گے, یہ تو اس کو جتنا روکو منع کرو یہ تو زیادہ کرتا ہے, تو اس کے حال پر اس کو چھوڑ دو. کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمیں کوئی ثواب مل جائے. انشاءاللہ ہم بھی اگر بہت مضبوط ہو جائیں گے اپنے معاملے میں, جس جس نیکی سے شیطان ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا اس نیکی پر سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح ہم ڈٹ جائیں گے, تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی. اور اگر ہم سستی کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہر سے کام چھوٹ جائے اور ہم بہت بڑے یعنی کہ اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے. کہ حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے, میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. عرض کیا گیا آپ کے جانشین کون؟ اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ جو دوسروں کو سنت سکھاتے ہیں. انہیں مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت دینے والے, سنتیں سکھانے والے, مبلغین, تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین قرار دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی. بہرحال میرے رشتہ بھائیوں, کوشش یہی کیجئے کہ دل لگا کر اپنے کام میں مگن رہیے اور سنتوں کی خدمت ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے, ورنہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے. علم حاصل کرنے میں بھی نیت کو دخل ہے. اچھی نیت ہوگی تو فائدہ ہوگا, اچھی نیت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. جیسا کہ مروی ہے, جو شخص علم حاصل کرے اس کے سبب سے لوگوں پر فخر کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو ایسا علم والا جو دوسروں کی بلا وجہ تجہیل کرے اور اپنے علم پر فخر کرے کہ میرے سامنے کیا بیچتا, تو جاہل جاہل. تو پھر ایسا شخص جو اپنے علم پر تکبر کرے اور دوسرے کی تحقیر کرے, دوسروں پر اپنے آپ کو فخر جتائے, غرور کرے, اور آج کل بدقسمتی سے اس کی نظیریں ملتی ہیں بدقسمتی سے, تو حدیث شریف میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے اس کے سبب لوگوں سے فخر کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے علم کی زینت جو ہے میرے سائی بھائیوں, وہ ہے عاجزی ان کی ساری, ورنہ جو تکبر ہے, تکبر علم کو کھا جاتا ہے, علم کی برکتیں اس سے نہیں رہتی. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص پیش کیا جائے گا, حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا, تو وہ تسلیم کرے گا اور پوچھا جائے گا اس کے بس تو نے کیا کیا, وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا, تو ارشاد فرمایا جائے گا تو جھوٹا, تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہا کریں, عالم کو بھی قاری کہتے ہیں, تجھے علامہ کہا کریں. تو بہرحال یہ کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس علم کے ذریعے تو عزت حاصل کرے, تجھے عزت لوگ تجھے قاری کا سو کہہ لیا گیا, تجھے لوگوں نے کہہ دیا, اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں اسی لیے منع کیا کرتا ہوں کہ جو حفظ کرے وہ بلا وجہ یہ نہ بتائے کہ میں حافظ قرآن ہوں. جو قراءت کا کورس کر بھی لے بلا ضرورت اپنے آپ کا قاری ہونا شو نہ کرے. اسی طرح دیگر معاملات جیسے حاجی حج کیا اپنے آپ کو اپنے منہ سے حاجی نہ کہے نہ لکھے. اسی طرح خطیب و امام ہے کسی مسجد کا تو اپنے آپ کو خطیب و امام لکھتے وقت بھی غور کر لے, کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے, ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہوں گے, لیکن مطلب میرا مقصد ایمان سے اصلاح, ایمانداری کی بات ہے کہ اپنی اور دوسرے سائی بھائیوں کی اصلاح, کیونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, مذہبی فیلڈ سے وابستہ ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ اپنے آپ کو خطیب بلکہ صرف خطیب ہی کہا جاتا ہے, امام بھی کہنے میں شاید جھجک ہوتی ہے, فلاں خطیب خطیب اعظم, مؤذن کہتے ہوئے شرماتا آدمی, تو اب مؤذن کے بجائے اب ہمارے یہاں نائب امام کہتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے میری, تو میں کہتا ہوں مؤذن ہونا زیادہ موضوع لگتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن ہونے کا شرف حاصل تھا, تو نائب امام کے الفاظ میں ہو سکتا ہے کچھ کشش ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مؤذن ہونے میں عشق رکھنے والے کانوں میں زیادہ کشش ہے. اگر کوئی یہ پتا چلے کہ فلاں مؤذن ہے تو یار یہ تو مطلب یعنی کہ سنت بلالی ادا کر رہا ہے. خیر سمجھ سمجھ کی بات ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں اس فیلڈ سے واقف ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو خطیب یا امام پیش امام ظاہر کیا تو لوگ عزت کرتے, دست بوسی کریں گے, عزت کریں گے, سودا سستا دیں گے, نہیں نہیں مفت دے دیں گے, یعنی کہ محلے کا ہو اور سودا لینے گئے وہ جانتا نہیں تو تعارف کروانے کہ میں فلاں مسجد میں امام ہوں, اچھا ماشاء اللہ امام صاحب ہیں, ارے آپ سے کیا, ارے لے جائے, ارے ارے نہیں, ارے لے, ارے نہیں, تو پھر آ کر جزاک اللہ کر کے وہ سرکا لیا, تو اپنے آپ کو امام بتایا تو اس نے مطلب اتنی عزت دی نا. اور اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے رہے, اللہ والوں کے واقعات تو بڑے عجیب و غریب ملتے ہیں. جیسا کہ ایک بزرگ اپنی عزت ختم کرنے کے لیے, یہ ملامتیا کہلاتے ہیں حضرات, لوگوں میں اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس سمجھ سے باہر, یہ انہی کا حصہ ہوتا تھا, تو لوگوں کے دیکھا دیکھی ایک کوٹ اٹھایا کسی نمازی کا اور لپیٹ لیا کوٹ کے چادر یا برل لپیٹ لی اور چلتے بنے, لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے, مقصد چوری کرنا بھی نہیں تھا, تو لوگوں نے تو پکڑ لیا اور خوب اٹھا پٹک ہوئی, خوب ان کو پیٹا, اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ میں اس طرح خود فرماتے میں اس طرح مسجد کا چور مشہور ہوا. اب یہ کہ تھے ولی اللہ, اپنے آپ کو مسجد کا چور مشہور کروا کر ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, صاحب منصب ہوتے ہیں حضرات, کہ اس طرح وہ مطلب لوگوں سے لوگوں کی نظروں میں اپنی تذلیل کروا کر بھی کوئی مقصد پورا کرتے اپنا, یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ اگر لوگ عزت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات حاصل نہ, تو بعض اہل اللہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اسی طرح مزارات پر رکھیں, کسی مزار پر تو بڑا رش ہوگا, بڑا ہجوم ہوگا لوگوں کا, اور کسی مزار پر لوگوں کا رخ ہی نہیں ہوتا, حالانکہ عوام کو فضائل نہیں پتا ہوتا, یہ حقیقت کی بات ہے, عوام کو فضائل نہیں پتا ہوتے کہ اس مزار پر جو ولی اللہ اس مزار میں ہیں ان کا یہ مقام ہے اور فلاں ولی اللہ کا یہ مقام ہے اور فلاں ولی اللہ کا یہ مقام, کیا آدمی دیں گے, اور اپنے پڑوس میں جو مزار ہے کسی بزرگ کا اس پہ گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کریں گے, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جام سفر کر کے جا رہے ہیں ان سے بڑے ولی ہوں, ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہے بھی, تو یہ کہ یہ بزرگوں کے ہاتھ میں سمجھو کہ دل ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ جس طرح چاہتے ہیں مطلب ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں, جیسے کہ ہمارے مرشد پاک سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے چلا, تو میں حضور غوث پاک کے بالکل قریب قریب ساتھ ہی چل رہا تھا, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, کوئی حضرت کی دستبوسی نہیں کرتا تھا, تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج تو نہیں کیا بات ہے کہ ہم بڑی آسانی میں جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی, اتنے میں چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور دست بوسی اور قدم بوسی, اور مرید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو دھکیل کر لوگوں نے کدھر ڈال دیا, تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے تو پہلی حالت ہی اچھی تھی کہ میں اپنے مرشد کے قریب تو تھا, پھر وہ بالکل عوام چھٹ گئی اور میں حضرت کے ساتھ ساتھ چلنے لگا, مسکرا کر میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دی, کہ جب چاہتے ہم دور کر دیتے لوگوں کو, جب چاہتے ہم بے پاس ڈالے, تو بات ہونی ہے کہ رام کو مطلب ہجوم اور جھرمٹ کا ذوق ہوتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو وہ فیضیاب کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی بہتریاں دیتے ہیں, اور بعضوں کو بس وہ خلوت پسند ہوتے ہیں, جلال ہوتا ہے ان کو, کسی کو قریب نہیں آنے دیتے, یہ مطلب بزرگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, کوئی جلالی ہوتا ہے, کوئی جمالی ہوتا ہے, کوئی ہجوم کر کے مطلب ان میں فیض لٹاتا ہے, کوئی دور دور رکھ کر اپنا مطلب حساب کتاب پورا کرتا ہے، تو یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اور پیر پکڑنے میں کوئی خرچہ فی زمانہ تو ہوتا نہیں، پہلے تو بڑے سفر کیے جاتے تھے پیر کی تلاش میں، اب تو لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے، اب تو وسوسے گھیرتے کہ مرید بنے گا تو یہ کرنا پڑے گا تو وہ کرنا پڑے گا، اپنے تو اس قابل ہی نہیں ہے جو مرید بن سکے. یعنی اس طرح شیطان وسوسے ڈال کر اس کو دور کر دیتا ہے، حالانکہ کوئی خرچہ نہیں، پائی پیسہ لگتا نہیں ہے. اگر کوئی پیر ملے اچھا تو اس سے ضرور ہمیں نسبت قائم کرنی چاہیے، یہ 100% پروفٹ ہے. ورنہ کاروبار میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں پہلو ہوتے ہیں، نفع نقصان. لیکن یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نظر نہیں آتا. اگر پیر کامل مل گیا تو نفع ہی نفع، اور اگر کوئی بے شرح پیر مل گیا، غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے، یعنی وہ پیر شرعن کامل نہیں، شرعن اپنے وسوسے سے نہیں، واقعی وہ کامل نہیں، تو اس کی بیعت بھی توڑنی چاہیے. یعنی شرن اس میں اگر شرائط موجود نہیں ہے، مثلا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار شرائط بیان کی، ایک تو پیر کا سلسلہ، پیر صحیح العقیدہ سنی ہو، دوسرا پیر کی شرط اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو طریقت میں، یعنی کہ سید ہونا کافی ہے، سید ہونا کافی نہیں طریقت میں، مثلا قادری سلسلہ، تو قادری سلسلہ یہ چاروں سلسلے جو نا، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، یہ سب کے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں. تو قادری سلسلہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے کہ سرکار کے خلیفہ تھے مولا مشکل کشا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بیچ میں سلسلہ کہیں منقطع نہیں ہونا چاہیے، پیر ایسا ہو کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے بیچ میں، جیسے خود ہی دعویٰ کر دیا اور پھر اس سے سلسلہ چل پڑا اور آگے جا کر وہ منقطع ہے سلسلہ اس کا، تو ایسا شخص پیر نہیں بن سکتا، اس سے مرید نہیں ہو سکتے، بیعت جائز نہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، دوسرا سلسلہ اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا، تیسرا وہ عالم ہو. عالم کی ڈیفینیشن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ تمام عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے ڈھونڈ سکتا ہو، افواہ رجال یا کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرمایا. یعنی کتابیں پڑھ پڑھ کر عالم بن سکتا ہے، سن سن کر عالم بن سکتا ہے، مطلب ہے کہ مدرسے میں داخلہ اور درس نظامی کی سند شرط نہیں، ورنہ بہترے درس نظامی پڑھے ہوئے تجربے کی باتیں دیکھیں کہ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا. بلکہ آج کل تو بعض مدارس سے ویسے ہی گھر بیٹھے جتنی چاہے سندیں مل جاتی، تو سند شرط نہیں، ورنہ صحابہ کرام نے کہاں درس نظامی کیا، ان کے پاس کون سے بھی سند تھی، لیکن خدا کی قسم ان کے پاس ایسے ایسے علوم ہوتے تھے کہ روئے زمین کے سارے علماء مل کر ان کے علم کا کوئی ذرہ نہیں پا سکتا. صحابہ کرام اتنے بڑے عالم ہوتے تھے لیکن وہ کسی دارالعلوم سے فارغ تو نہیں ہوتے تھے. تو یہ صرف آپ کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کنسیپٹ یہ ہے، تو یہ شرعی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس سند ہو وہ عالم، عالم کے لیے علم چاہیے، سند شرط نہیں. اب سند ہے وہ علم نہیں ہے، یا ویسے دو نمبر کی سند لے لی، جیسے اوقاف کی مسجدوں میں بعض لوگ نوکری کرنے کے لیے سند شرط رکھی ہمارے گورنمنٹ نے، تو وہ گورنمنٹ کی شرطیں تو ایسی ہوتی ہیں جو دو نمبر سے ہی پوری ہوتی، تو وہ دو نمبر کی سندیں بھی ملی جاتی ہیں کئی مدرسے سے ہوتے جو دے دیتے ہیں، پیسوں سے بھی مل جاتی ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ دارالعلوم میں پڑھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ علم کے مراکز ہیں اور اس سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن میں کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دارالعلوم ہی سے علم حاصل ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرما دیا کہ سن سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر، یعنی پرسنل اسٹڈی، کتب بینی، خود کتابیں پڑھ لیں اپنے طور پر، تو اس سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے. اور عالم کی تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ تمام تر عقائد سے واقف ہو، اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکتا ہو وہ عالم. فاسق مولین نہ ہو، یعنی علل اعلان کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، چوتھی شرط یہ بیان فرمائی پیر کی. تو یعنی کہ شیوڈ ہے وہ فاسق مولین کہلاتا ہے، ایک مٹھی سے داڑھی کا تروا دیتا ہے، وہ بھی فاسق مولین اعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اسی طرح فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، جھوٹ بولتا ہو، غیبتیں کرتا ہو، کبیرہ گناہ کرتا ہو، یا صغیرہ پر اصرار کرتا ہو، یا صغیرہ کو ہلکا جان کر کیا کہ صغیرہ ہے، تو صغیرہ کو ہلکا جاننے سے وہ اشد کبیرہ ہو جاتا ہے، بہت سخت کبیرہ گناہ بن جاتا. تو یہ ضمناً بات آ گئی کہ تیر میں چار شرائط مطلب دیکھنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کی دعوت کی راہ میں چاہے کتنی مشکلات ہوں، کتنی ہی سختیاں جھیلنی پڑے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کام کو چاہے جان کا خطرہ ہو، ہمیں اس کام سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں انشاءاللہ جب آپ چلتے رہیں گے جب بھی اس معاشرے کا نقشہ بدل سکے گا. معاشرہ جو ہے نا، یہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ مکمل طور پر بغاوت پر آمادہ ہو چکا ہے. ہماری مسجدوں کو اس معاشرے نے خالی رکھا ہے، سینما گھروں کو آباد رکھا ہے. ہمارا یہ معاشرہ نیکیوں سے دور ہے، بدیوں میں مشغول ہے، فیشن کا دل دادا ہے، اور بدقسمتی سے سنتوں سے بالکل محروم نظر آ رہا ہے. بلکہ بعض جری اور بے باک تو سنتوں کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے. سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر آج ایک آنکھ نہیں بھاتی. وہ دور آیا کہ دیوان اے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. تو ہمت اور لگن کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے رہے، لیکن حکمت عمل ہی نہ کرتا کس کو کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے، یہ گر یاد ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ بازی اب چوک جائے. مثلاً اپنے سے چھوٹے کو سمجھانا ہے، اس کا انداز مشفقانہ ہو، جارحانہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل جارحانہ انداز پر سمجھایا جاتا ہے، شرم نہیں آتی اس طرح کر رہا ہے، یہ سنت ہے، اس طرح وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. یعنی جارحانہ انداز میں سمجھانے کو اس مثال سے سمجھے کہ جس برتن میں کچھ ڈالنا ہے آپ نے اس میں پہلے سے سوراخ کر دیا، تو ظاہر ہے برتن میں بھی ڈلے گا ہی. آپ نے اس کو جارحانہ انداز میں سمجھایا تو برتن میں سوراخ کر دیا، یعنی اس کے اندر ضد پیدا کر دی. اب وہ نہیں مانے، اب وہ شاید ہی مانے. تو موقع کی مناسبت سے مشفقانہ انداز میں سمجھایا جائے. ہاں باپ ہے تو ضرورت اس کو سختی بھی کرنی ہے ضرورت کے مطابق. اسی طرح بیٹا باپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اب اگر بیٹا بھی جارحیت کا سہارا لے تو گزارا نہیں، بلکہ بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو عرض کرنے کے انداز میں، درخواست کرنے کے انداز میں سمجھائے، وہ بھی موقع محل دیکھ کر اور ایک حکمت کے ساتھ. بدقسمتی سے یہ حکمتیں عام نہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں جب ملاقات کرتا ہوں تو عام ملاقات ہوتی ہے، لمبی لائن لگتی ہے، اس میں طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگ آتے ہیں. کسی کلین شیو اسلائی بھائی کو، نئے اسلائی بھائی کو لانے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں مجھ تک، لیکن پھر پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں اس کو داڑھی رکھواؤ اور اس کو امامے کا. اب اگر ایسے شیو اسلائی بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آئے ہیں، عشاء بھی پڑی نہیں پڑی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، اس کو اگر داڑھی اور امامے کا بولو تو وہ نہ تو بولنا نہیں ہوگا، وہ تو ہاں ہی بولنا ہے. ہاں بول لیں گے پھر کیا ہوگا، سامنے دیکھ کے گلی بدل دیں گے، یار یہ مولانا لوگ تو پکڑ کے مولانا بنائیں گے اپنے. تو اللہ کے بندے پہلے اس کو نماز کا تو بولو، میں سمجھاتا ہوں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، پہلے اس کو نماز کا بولو. نماز کا آپ کسی کو بولو گے نا تو اس کو برا نہیں لگے، تو کوئی بدبخت ہوگا سمجھے کہ جو نماز کا کہو تو برا مانی ہے نا. اس کو اگر آپ درخواست والد صاحب سے کریں، بھلے والد صاحب کتنے ہی آپ کے مطلب یعنی کہ بالفرض بد مزاج ہو، اگر آپ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ابا جان نماز میں نماز پڑھیے، اس طرح موقع کی مناسبت سے ذرا مچل کر طرف طرف کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ پر بگڑے، اس کا چانس بہت کم ہے. اور اگر آپ کہیں کہ داڑھی رکھیے تو پھر آپ کی خیر نہیں، پھر آپ کہیں کہ نہیں. تو اس لیے حکمت عملی کے ساتھ آپ کو گھر میں ماحول بنانے کے لیے میرا تو ذہن یہ بنتا ہے کہ اپنی زبان سے آپ کچھ نہ کہیں گھر والوں کو، بلکہ پیغام سنت کا درس جاری کریں گھر میں. رسالے جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں وہ رسالے پڑھ پڑھ کر گھر والوں کو سنائیں، بیان گھر والوں کو سنائیں. پہلے غوث پاک کی کرامتیں، غریب نواز کی کرامتیں، اس ٹائپ کے کرامات کے بیان سنائیں. یہ بھی حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں، جو سنتے ہی نا گھر والے تو وہ بات بات بولتے ہم کو ڈرا دیتے ہو، تو ان کو کرامتوں کے واقعہ سناؤ گے تو یہ سننے کا ذہن بنے گا. تو پھر کبھی قبر کی پکار بھی سنا دو، تو کبھی قبر کی پہلی رات یہ سنا دو، تو کبھی مجرموں کی تباہ کاریاں بھی سنا دو، تو کبھی نیک اور بد کا انجام بھی سنا دو، تو کبھی بد نصیب دولہا بھی سنا دو. تو اس طرح یہ بیان جو ہے نا سینکڑوں عنوانات پر کہہ سکے، تو آپ مطلب چھانٹی کر کے پہلے ان کو
کرامات کی اور اس طرح کی سنا، رجب کے فضائل سنا دیں، شعبان کے فضائل کے گنوا دیں، رمضان شریف کا مہینہ آیا رمضان کے فضائل سنا دیں، تو کم از کم سننے کا تو ذہن بنے. حدیث پاک میں حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ، تو حکمت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کریں گے تو کام بنے گا. اسی طرح عوام الناس میں بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ فوراً داڑھی اور امامے کی بات تو آپ کریں گے، بلکہ آپ کریں گے داڑھی کی بات، آپ اس کو نماز کی بات کریں اور کسی طرح بھی اجتماع میں اس کو لائیں. اب اجتماع میں بھی لانے کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی اجتماع میں اس کو پاس بٹھا کر دیکھیں. اس کو تو بٹھا لیا لا کے اور خود چلے گئے چائے پینے کے، یعنی میری طرف سے یہ بالکل یعنی کہ درخواست ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا مجھ سے بیعت ہیں اس کو حکم سمجھیں کہ آپ کو ہوٹلوں میں جا کر نہیں بیٹھنا. پھر کبھی مجبوری ہے بیٹھ گئے تو وہ ایک الگ بات ہے، یا خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ جا کر ٹیبل کرسیوں پر ٹانگیں ایک ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، ناجائز نہیں کہہ رہا میں، میں آپ کو تنظیمی طور پر عرض کر رہا ہوں. جہاں کہیں مطلب آدمی جنگلوں میں چلا جائے یا سفر میں ہو اور کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ اگر کہیں کبھی بیٹھ گیا ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے یا پینے کی حد تک تو بھی آدمی بولے، وہ بھی قافلے خود پکانے کا ہوتا ہے، چولہا لے جائے اپنا پکائے اپنا کھائے، تو سستا پڑتا ہے خرچہ بچتا ہے. اور اگر ایسی مجبوری ہے تو کسی کو بھیج دیا جاتا ہے وہ روٹیاں وغیرہ ہوٹل سے خرید کر لاتا ہے، تو مسجد میں سارے ویسے ہی موتقب ہوتے ہیں، اعتکاف کی نیت ہوتی ہے تو مسجد میں بیٹھ کر سنت کے مطابق زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں. میرے مسلمانی بھائیوں، اللہ عز و جل آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت دے کر جنت البقیع میں مدفن عطا فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.